مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں سید اسور امام اور انجینئر واسکو ولرچ۔ منی ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہماری یہ نشریات آن لائن بھی سن سکتے ہیں، اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کر کے آڈیو اسٹریم پر کلک کرتے ہوئے براہ راست نشریات سنیے۔ پروگرام نشر ہونے کے بعد اردو ویو کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سنیے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ آج مجلس مذاکرہ میں ہمارا موضوع ہے شام کے لیے امن کی امید، اور ہم آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ آج ہمارے ساتھ بہت سے ممتاز نام ہیں ہمارے ان پروگراموں کے، اور اپنے شعبوں میں بھی انتہائی مہارت اور رکھنے والے ماہرین اور تجزیہ کار۔ پاکستان سے منصور جعفر ہیں، العربیہ سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر فاروق حسنات ایک اور بے انتہا ممتاز نام جو اس شعبے میں خصوصی مہارت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروفیسر فیضان حق یہاں بفلو یونیورسٹی سے، احتشام نظامی بھی یہاں امریکہ ہی سے بات کو ہمارا ساتھ دیں گے، اور لنڈن سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مصنف ہیں اور تجزیہ کار ہیں منظر وسیم۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شام میں خانہ جنگی کا آغاز مارچ 2011 میں ہوا۔ عرب سپرنگ کے ایک حصے کے طور پر شروع ہونے والے پر امن مظاہروں میں حکومت کی کڑی کارروائی کے بعد شدت پیدا ہوتی گئی اور باغیوں نے حکومت کے خلاف لڑائی کا آغاز کر دیا۔ فوج سے الگ ہونے والوں نے فری سیرین آرمی منظم کی اور متعدد شہریوں نے حزب اختلاف میں شامل ہونے کے لیے ہتھیار اٹھا لیے۔ سیکولر اور اسلام پرست جنگجوؤں کے درمیان تقسیم اور نسلی گروہوں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے جنگی سیاست پیچیدہ ہوتی چلی گئی۔ ان 5 برسوں میں 2.5 لاکھ اموات اور مزید لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ شام کے گنجان آباد علاقوں کے بچ جانے والے کھنڈر ایک ایسے چیلنج کی یاد دلاتے ہیں جسے ابھی حل ہونا باقی ہے۔ امریکہ، روس، یورپی ملک اور مشرق وسطی میں حلیف جنگ سے تباہ حال شام میں جاری تنازعات کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی مؤثر نتیجہ سامنے نہیں آ سکا۔ شام کی پیچیدہ صورتحال ایک ایسا پزل کی طرح ہے جس میں ایک چیز کو اگر اپنی جگہ پر رکھتے ہیں تو دوسری طرف ترتیب خراب ہو جاتی ہے اور مزید پیچیدگی اور انتشار سامنے آتا ہے۔ آج ہم اسی پیچیدگی اور انتشار کے بارے میں اٹھنے والے متعدد سوالوں کا جواب اپنے تجزیہ کاروں اور ماہرین سے لے رہے ہیں۔ چین کے شہر اوانگزو میں ترقی یافتہ ملکوں یعنی G20 سربراہ اجلاس میں توقع تھی کہ شام کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملے گی۔ جب امریکہ اور روس کے صدور صاحبان اجلاس سے ہٹ کر شام کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ملاقات کریں گے، واشنگٹن اور ماسکو 5 سالہ شامی تنازع میں مخالف فریقوں کی حمایت کرتے ہیں۔ شام کے صدر بشار الاسد کی افواج اب حزب اختلاف کے باغیوں کے درمیان فائر بندی کی انتہائی کوششیں ابھی تک برابر ثابت نہیں ہوئیں۔ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی بارہا جنگ روکنے پر زور دیا گیا تاکہ محصور شمالی شہر حلب میں شہریوں تک امداد پہنچائی جائے۔ اب کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب سے، اور پہلے تو سب سے میرا سلام قبول کیجیے، آپ سب کو پروگرام میں ہم بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اسناد، یہ فرمائیے گا کہ رائٹرز خبر رساں ادارے کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ انہوں نے صدر براک اوباما اور صدر پوٹین دونوں کو شمالی شام میں نو فلائی زون قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ اگر شمالی شام میں نو فلائی زون قائم ہوتا ہے تو اس کی افادیت کتنی ہوگی، اور کیا شام کے مختلف جنگ سے تباہ حال علاقوں میں نو فلائی زون درکار نہیں ہے؟
اصل میں ترکی جو اب حال ہی میں بہت سال ہوا ہے سیریا میں جب ان پہ حملے ہوئے داعش کی طرف سے، اور دوسرا ان کو تشویش کردوں سے ہے کہ کرد ضرورت سے زیادہ بھی شام کے معاملات میں دخل نہ دیں، حالانکہ وہ سیرین کرد ہیں، جس سے ترکی یہ سمجھتا ہے کہ ان کی اپنی سلامتی پہ خطرہ پہنچتا ہے، اس لیے کہ پی کے کے اسے کلو لے گی، اور پھر یہ جو ان کا کرد نیشنلزم ہے وہ ترکی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے جی کہ اصل میں یہ تین طرف سے ہم دیکھتے ہیں، آج جو آپ نے بہت اچھی سمری دی تو اس میں سے تین چیزیں نکلتی ہیں
جی۔
ایک تو یہ ہے کہ داعش کل آئی، اور داعش کو جو کہ ساروں کی دشمن آرگنائزیشن تھی، وہ تو کسی حد تک اس کو تو قابو کر لیا گیا ہے، اب بالکل وہ ختم نہیں ہوئے، وہ ہوں گے بھی نہیں، لیکن کافی حد تک ان سے علاقہ بھی لے لیا گیا ہے اور ان کی جو قوت ہے اس کو بھی محدود کر دیا ہے۔ لیکن اب اصل مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ داعش کو ختم کرنا، اصل بات یہ ہے کہ جو فریق عین ہے وہاں پہ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ وہ زیادہ لیوریج لے، زیادہ سے زیادہ وہ علاقہ بھی لے اور حاوی بھی ہو دوسرے کے اوپر، تاکہ ممکنہ جب بات چیت ہوگی یا کوئی ایسا بات بنے گی جس سے نیا سیریا وجود میں آئے گا تو ان کا زیادہ حصہ ہو. تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس سے سارے بہت سی تجدیدیاں پیدا ہو رہی ہیں، خاص طور پر جب روس اور امریکہ ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ ہم فائر بندی ہونی چاہیے کم سے کم ہیومینیٹیرین مسئلے پہ ہی، حلب پہ علاقوں پہ ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ بڑا انسانی مسئلہ ہوا ہوا ہے. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیے پچھلے دو ہفتے میں کیا ہوا، اور جو باغی فوجی ان کو کہہ لیجیے یا فریڈم فائٹر جو بھی ہیں انہوں نے قبضہ کیا وہاں پہ، شامی فوجوں کو باہر نکالا، اب دو دن ہوئے ہیں کہ شامی فوجیں پھر سے اس پہ حاوی ہو گئی ہیں. یہ ٹو اینڈ فرو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اور یہی جھگڑے کی بنیاد ہے. اس لیے اگر مجھے ایک فریق
ہلو ڈاکٹر فاروق اسناد کی شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے لگتا کچھ ایسے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ ہم ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں سن رہے. منصور صاحب آپ سے میرا سوال ہے، العربیہ کی خبروں کے مطابق شام سے متعلق کسی ممکنہ سمجھوتے کے تحت حلب کے شمال میں سپلائی روٹ سے سرکاری افواج کی واپسی کرنا ہوگی اور اس علاقے کو ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنانا ہوگا، اس کا امکان کیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے جگہ جگہ ہونے والی لڑائی میں کس نوعیت کی کمی کا امکان دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں جی، جہاں تک کہ اس تجویز کے حوالے سے عملی صورت حال ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو روبہ عمل لانا جو ہے وہ انتہائی ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے ماضی میں شام کے بڑے شہروں میں شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے جو کوئی نو فلائی زون کی تجاویز جو ہیں وہ پہلے تو مسترد کرتے آئے ہیں اور یہ بھی سمجھتے رہے، لیکن انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ دوسری طرف جو شامی فوج ہے وہ جنگی قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے نہتے شہریوں پہ بیرل بم نیپام بم اور چینئی ہتھیار استعمال کر رہی ہے جس میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں. اس وقت تو یہ جو فلائی زون یا جو ہتھیاروں کی صفائی والے معاملات جو ہیں اسے ایک پیچیدہ ایشو قرار دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ عالمی اتفاق رائے کے بغیر ناممکن ہے. اسی لیے جو ہے روس جو ہے ان حملوں میں اب حصہ دار بن گیا ہے اور امریکہ ایسے ہی سب ساتھ کھڑا دیکھتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کوئی اتنے آسانی سے حل ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ اس میں جو کی پلیئرز ہیں چاہے وہ روس ہے چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ سعودی عرب ہے شام یا ایران ہے، ہر ایک نے ایسی ٹف پوزیشن لے لی ہے کہ ان سے بیک آؤٹ کیے بغیر یا اس میں ایک لچک دکھائے بغیر جو ہے وہ شام کا جو ایک پیچیدہ تنازع جو ہے اس کا حل ممکن نہیں دکھائی دیتا. اور اس میں خاص طور پہ جو ترکی کا اس وقت G20 کے سمٹ میں ایک ہائپر ایکٹیویٹی دیکھنے میں آئی ہے اس پورے مسئلے کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے جو منظرنامے کو گہنا کے رکھ دیا ہے، یعنی ایک طرف جہاں پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ امریکہ ہوا کرتا تھا اس وقت ترکی اور روس جو ہے اس معاملے کے حل کے حوالے سے وہ کھڑے ہیں اور اپنے ڈکٹیٹس میں کہوں گا کہ وہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے جو ہے وہ تیار نظر آتے ہیں.
اچھا جی کا منصور صاحب آپ کی لائن بہت خراب ہو رہی ہے، ہم دوبارہ آپ کو کال کر رہے ہیں تو آپ ذرا سا دوبارہ انتظار کیجیے گا. ہم منظر صاحب سے بات کرتے ہیں. منظر جی بتائیے گا کہ رپورٹوں کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل 21 ستمبر کو شام کے بارے میں اپنا ایک اعلیٰ سطح اجلاس منعقد کر رہی ہے. سلامتی کونسل کے اس اجلاس میں شام کے بارے میں کسی ایسی پیش رفت کی توقع ہم کر سکتے ہیں کیا جو تنازعات کے شکار اس ملک میں کسی نوعیت کا سیاسی تصفیہ یا کم سے کم متحارب گروہوں کے درمیان کسی طرح کی دیر پا فائر بندی کا باعث بن سکے؟ کیونکہ بہت سارے ریزولوشنز بھی ہوئی ہیں، سلامتی کاؤنسل کے اجلاس بھی ہوئے ہیں، اس مسئلے پر غور بھی ہوتا آیا ہے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ منظر وسیم صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ منظر وسیم صاحب نہیں ہے ہمارے ساتھ. فاروق اسناد صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ ہیں اس وقت اور اس وقت ہمارا سوال سن رہے تھے آپ؟
جی بالکل میں سن رہا ہوں. جی اچھا، یہ اقوام آپ نے بات کی سیکیورٹی کونسل کی اور وہاں پہ بہت سیکیورٹی کونسل میں وہی ہوگا جو کہ امریکہ اور روس چاہیں گے اور جو سیکیورٹی کونسل سے ہٹ کے بات چیت ہو رہی ہے, میرا خیال ہے یہ ایک نقطے پہ ذرا اب قریب آ رہے ہیں, اور وہ قریب اس نقطے پہ آ رہے ہیں کہ ہیومینیٹیرین سیز فائر کی جائے, ایٹ لیسٹ کم سے کم الیپو شروع کیا جائے, اور پھر دوسرے علاقوں پہ بھی سیز فائر کی جائے. اور اس سے پھر پہلے بھی یہ ہوا تھا, ایک سال ہوا کہ سیز فائر ہوئی تھی, اس پہ ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچی تھی یو این کی. لیکن اس سے پھر یہ ہوگا کہ ایک طرف اگر لڑائی تھوڑی دیر کے لیے بند بھی ہو جائے تو پھر جو موقع مل جائے گا ان دونوں قوتوں کو اور دوسری قوتوں کو کہ یہ اس چیز کو آگے بڑھائیں گے اور کسی فارمولے پہ یہ پہنچیں گے یا کسی بات پہ پہنچیں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک نقطہ اور جو جس پہ یہ تقریباً اتفاق ہو گیا ہے, اور امریکہ نے بڑا سخت سٹینڈ اس پہ لیا ہوا تھا, ترکی نے بہت سخت سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ وہ بشر اسد کی حکومت کو کسی صورت قبول نہیں کر رہے تھے, اور اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ہر صورت ہٹایا جائے. وہ اب بات نہیں رہی, وہ اب یہ میرا خیال ہے اس چیز کو اب مان لیا گیا ہے کیونکہ حکومت کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے اور ممکن نہیں, خاص طور پہ جب روس ان کی پوری مدد کر رہا ہے اور ایران کے بھی دستے ان کی فوجی دستے ان کی مدد کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی آئندہ بات چیت ہونی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ مل کر ہی ہونی ہے, اور اس میں میرا یہ خیال بھی ہے کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ ایک کمپرومائز ہوگا, اور اس کمپرومائز فارمولے کے تحت کچھ انٹرم گورنمنٹ ایسی بنائی جائے گی, یہ نیشنل گورنمنٹ حکومت ایسی بنائی جائے گی جس میں جو ایک دوسرے کو یہ قبول بھی کر سکیں. تو یہ بہت مشکل بات ہے کیونکہ دونوں قوتیں یہ چاہیں گے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ وہاں پہ اثر ہو. تیسری جو ایلیمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ امریکہ کس حد تک سیرین کردوں کا ساتھ دے گا اور کس حد تک نہیں دے گا, کیونکہ ابھی بھی سیرین کردوں کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں, ان کے جو رہنما ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس مرتبہ بھی امریکہ ہمیں چھوڑ جائے گا, یعنی ہمارا آخر تک ساتھ نہیں دے گا, کیونکہ ترکی کا اس کے اوپر بہت پریشر ہوگا. وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو بہت ضروری ہے, اور یہ نہیں چاہے گا, ترکی نہیں چاہیں گے کبھی بھی کہ شمالی سیریا میں اپنا کوئی اٹانومس ریجن بنائے, کیونکہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ہم آرٹیفیشل ریاست کی اجازت بالکل نہیں دیں گے, اور وہ مطلب یہی ہے کہ کردوں کی اٹانومی ہم نہیں مانیں گے نارتھ سیریا میں, کیونکہ ان کے اپنے کردوں کے اوپر برا اثر پڑتا ہے. تو ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے, اور دوسری طرف بڑا معاملہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ایک ایسے فارمولے پہ پہنچیں جس سے ایک نیشنل گورنمنٹ آ مل جائے. اچھا, ہمیں ایک مثال تو ملتی ہے, اگر لیبیا کو ہم دیکھیں, لیبیا میں دو دھڑے تھے, وہ اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں تھا جتنا شام ہے, لیکن بہرحال کچھ انالوجی لگائی جا سکتی ہے, اسے ایک مثال لی جا سکتی ہے کہ بہت انہوں نے بھی بہت سخت پوزیشنز لی ہوئی تھیں ٹرائبل لائنوں کے اوپر, لیکن الٹیمیٹلی وہ یکجا ہو گئے کم سے کم داعش کو ختم کرنے میں, اور پھر داعش کو وہاں کافی سیٹ بیک بھی ہوا. اب تک کتنی وہ نیشنل گورنمنٹ آگے چلتی ہے یہ تو بہرحال دیکھا جائے گا, لیکن فی الحال انہوں نے ایک مثال یہ قائم کر دی ہے. یہی اگر ہم اس چیز کو ہم سیریا کے اوپر بھی لگائیں کہ یہاں پہ بھی اگر نیشنل حکومت بنتی ہے جس کی گارنٹی روس کو دینی پڑے گی اور امریکہ کو, دونوں کو دینی پڑے گی, اور ترکی کو بھی اس میں شامل کرنا پڑے گا, تو پھر یہ ہے امکانات ہی ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد اس طرح کے حالات ہو جائیں, کم سے کم خانہ جنگی تو بند ہو, جو انسان مر رہے ہیں وہاں پہ, بچے مر رہے ہیں, عورتیں مر رہی ہیں, وہ چیز تو بند ہو, اور جو تباہی ہو رہی ہے بالکل سیریا کی وہ بند ہو, چونکہ سیاسی مسئلے اپنی جگہ, لیکن شام کی جو تباہی ہے, اتنا ہی تاریخی شہر ہے, سولائزیشن کا وہ سینٹر رہا ہے, تو یہ بھی بہت افسوسناک تاریخ کا یہ پہلو ہے اس طرح کا. اس لیے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ سیز فائر ہو, اور وہ سیز فائر پہ سسٹین بھی کرے اپنے آپ کو, یعنی کہ لمبے عرصے کے لیے ہو جس میں ان کو موقع مل جائے کہ یہ کوئی نیشنل گورنمنٹ کی طرف چلے, اور اس کے بعد نیشنل حکومت جو ہے وہ نیا آئین ان کو بنانا پڑے گا, اور اس میں نئے آئین کے بعد پھر نئے انتخابات, جس طرح کے دوسرے ممالک میں بھی ہم نے اسی قسم کی چیز ہوئی. مشکل لگ رہا ہے, مشکل لگ رہا ہے لیکن امکانات تھوڑے بہت اس کے پیدا ہو رہے ہیں.
اچھا منصور جعفر صاحب سے بات کرتے ہیں. منصور صاحب لائن کافی خراب ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ ایک کم سے کم آپ سے سوال پہ اور کامنٹ ضرور لے لیں. تو شام کے تنازع, یہ میرا آخری سوال آپ سے ہوگا کہ شام کے تنازع کے حل کی بات کرتے ہوئے ایک اور بڑا خوفناک سوال ان پناہ گزینوں کا آ جاتا ہے جو شام کو چھوڑ کر ہمسایہ ملکوں میں یا پھر بہتر زندگی کے لیے مغربی ملکوں کا رخ کر رہے ہیں. ان پناہ گزینوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اقوام متحدہ تو فنڈس کی فراہمی کی کوششیں کرتی ہے لیکن بین الاقوامی سطح پر ان کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ یورپ میں ان کی آمد کے بعد خود یورپ تقسیم ہو کر رہ گیا اس مسئلے کے اوپر. تو اس معاملے کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ منصور صاحب سے, منصور جعفر صاحب.
اور اس معاملے کو جو ہے وہ سیاست سے قطع نظر یورپ کو انسانی مسئلے کے طور پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح ماس ایگزوڈس ہوا ہے, لوگ اپنا ملک خانہ جنگی کی وجہ سے یا جنگ کی تباہ حالی کی وجہ سے چھوڑ کر دوسری جگہوں پہ پناہ لینے پہ مجبور ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ترکی نے ماڈل اپنایا ہے ایسے معاملات میں, اپنے سرحد کھولی ہے اور شامیوں کو وہاں پہ جو شامی پناہ گزین ہیں ان کو وہاں پہ بسانے اور مختلف انسینٹیو جو ہیں وہ دینے کے لیے اقدامات کیے ہیں. اسی طریقے سے جو یورپی یونین اور میں سمجھتا ہوں ترکی کا بڑا دلیرانہ موقف اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ یورپ کے ساتھ اپنے دیگر معاملات جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہے اس کے حل کے حوالے سے انہوں نے مشروط کیا ہے کہ وہ جو انسانی بنیادوں پہ جو بحران ایک پیدا ہوا ہے مہاجرین کا, اس کے حل کے لیے اگر یورپ ان کے ساتھ ہے تو وہ بہت سارے معاملات, یعنی انہوں نے جو ویزا فری انٹری کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ لنک کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ خود جو ہمسایہ ملک ہیں ان کے پاس اتنی یقیناً مسائل نہیں ہیں اور ان کے پاس وہ صلاحیت بھی نہیں ہے اس پورے بحران سے نپٹنے کے لیے. میری مراد اردن میں ہے. اردن نے یقیناً اپنی طرح سے ابتدائی دنوں میں ان مہاجرین کے لیے کھولی تھی لیکن اردن کے محدود وسائل اور پھر وہاں پہ جو آلریڈی ان کے پاس ایک فلسطینیوں کی بہت بڑی تعداد مہاجرین کی شکل میں موجود ہے, اس کے ہوتے ہوئے ان کے لیے مزید کچھ اس طرح کا لوڈ لینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شام, یعنی جس طریقے سے بتایا گیا کہ ایک سیولائزیشن کا گہوارہ تھا اور یہ لوگ جتنے بھی شامی ہیں یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ٹرینڈ لوگ ہیں, انہیں اگر یورپ اپنے ہاں بسانے کے کوئی ایسے اقدامات کرتا ہے, جو ویسٹ اپنے ہاں بسانے کے اقدامات کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صلاحیتوں سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور یہ لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ان ملکوں کے جو معاملات ہیں اس میں بہتری اپنی اسکل کی روشنی میں لا سکتے ہیں. تو اگر اس کو دنیاوی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ایک دل بڑا کرنا ہوگا یورپ کو اور خاص طور پہ وہ جو ایک اسلام فوبیا کی کیفیت اور ہر مسلمان کو دہشت گرد اور اسی انداز سے انتہا پسند شمار کرنے کی روش ہے وہ جب تک ہم ترک نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا انسانی بحران جو ہے وہ حل ہو سکے گا. یعنی اس میں کچھ ایسی تصاویر, سرخراش تصاویر, چاہے وہ بچے اعلان کرتی کی ہوں یا اس سے پہلے عمران کی ہوں اس کے بعد عمران کی ہوں, وہ دیکھ کے تو یورپ میں بہت زیادہ ایک طوفان اٹھتا ہے اور اس معاملے کو کچھ دنوں کے لیے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے یورپی میڈیا میں بھی, لیکن اس کے ساتھ اس کے پس منظر میں جو اس سے بڑا بحران جو اس پورے یعنی معاملات کو بگاڑ پیدا کر سکتا ہے
جی,
اس پر توجہ میں سمجھتا ہوں دینے کی ضرورت ہے. اور وہ اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ان مہاجرین کی آباد کاری کہ پچھلے 5 سال سے جو لوگ در بدر ہیں ان کے بچے, ان کی خواتین جو ہیں اور یہ سارے لوگ جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ان کا ہاتھ نہ پکڑا گیا اور ان کی ڈھارس نہ بتائی گئی تو کل کو یہ انتہا پسندی کی روش پہ بھی چل سکتے ہیں اور یہ نہ یورپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور نہ ہی خطے کے جو ممالک ہیں ان کے لیے کوئی اچھے نتائج کا حامل ہوگا.
شکریہ منصور صاحب. ہم بات کرتے ہیں منظر صاحب کا کی لائن بھی آج بار بار ڈراپ ہو رہی ہے. منظر صاحب, شام کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں بم دھماکے ہوئے ہیں. ان میں تارتس کا ساحلی شہر ہے, وسطی شہر ہومس ہے, دمشق کے مضافات ہیں اور شمال مشرقی شہر حساکے شامل ہے. ان دھماکوں میں مرنے والوں کی تعداد 38 تک پہنچ گئی. ایک ایسے وقت میں جب عالمی اسٹیج پر G20 اجلاس میں عالمی لیڈر شام کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں, ملک میں کیے گئے ان حملوں کا تجزیہ کیسے کریں گے آپ؟
ایکچولی ان حملوں کا کلیم جو ہے وہ آئی ایس ایس نے لیا ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ ایک یہاں پر ایک سگنیچر دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم پھر ریٹیلیٹ کریں گے, اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایسا ہی چلے گا کیونکہ اتنی بڑی آن گراؤنڈ آرمی کوئی نہیں ہے جو کہ پورے کنٹری دو ملکوں کو کنٹرول میں کر سکے اور ایک ایک جو ہے حصہ اس کا کنٹرول میں رکھ سکے. تو اگر یہ ان کو بڑے شہروں سے نکال بھی دیتے ہیں آئیسس کو, تو یہ چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں اور آگے پیچھے ڈسپرس ہو جائیں گے, اور پھر ان کے پاس یہ ایبیلٹی رہے گی کہ جا کے کہیں پر بھی اسٹرائک کر پائیں. تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا, اور یہ جس طریقے کے اب یہ ریٹیلیشن کر رہے ہیں جب تک کہ اس کو ختم نہیں کر سکتے اس پورے معاملے کو آئیسس کے, تو یہ میرے خیال میں ایک مشکل ہے جو کہ فیس کرنی ہی پڑے گی دنیا کو بھی اور سیریا کی عوام کو.
اچھا ڈاکٹر حسنات, آپ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر صدر اوباما نے صدر پوٹن کے ساتھ 90 منٹ تک جاری رہنے والی اپنی بات چیت کو تعمیری یعنی کنسٹرکٹیو تو قرار دیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جامع نہیں, کنکلوسیو نہیں تھی. اس کی کیسے وضاحت کریں گے جب ہم شام کے بارے میں امریکہ روس کے اختلاف رائے کی بات کرتے ہیں؟ تو
جی بھائی, جس سے پہلے جو پہلے نقطہ اٹھایا گیا تھا, میں تھوڑی سی اس پہ بات کرنا چاہوں گا.
جی ضرور.
وہ نقطہ یورپ کے اوپر,
جی جی, پناہ گزینوں کے بارے میں, جی
کیسے ڈال سکتے ہیں. جی شام جو ہے یہ عرب ملک ہے, یہ عربی بولتے ہیں اور عرب لیگ کا ممبر ہے اور عرب سولائزیشن, عرب اسلامک سولائزیشن کا حصہ ہے. ان کے جو امیر ممالک ہیں, اب یورپ سے کی اگر آپ بات سنیں, میں اگر ڈبل ایڈوکیٹ بنوں تو آپ یورپین کی بات سنیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گلف کے ممالک کہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ایسی سی چیزوں کو اڑا دیتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ اپنے فیلو عرب کی کیوں نہیں دیکھ بھال کر سکتے, اور ریفیوجیز جو ہیں وہ وہاں کیوں جائیں؟ یہ سیریا تو اتنا بڑا ملک نہیں ہے پاپولیشن کے لحاظ سے, جیسے بھی ان کی پاپولیشن بے شمار کیجوئلٹیز وہاں ہو چکی ہیں اور وہ سیٹلڈ ہیں, اس لیے وہ اتنا ان مینیجیبل نہیں ہے. اگر سعودی عرب جیسے تو وہ انٹرفیئر کرتے ہیں سیریا میں ہر طرح سے, جو وہاں کے شریف ہیں المصرا تھی دوسری جو آرگنائزیشن ہیں ان کو وہ سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں, لیکن جب ریفیوجیز کی بات آتی ہے یو اے ای ہو چاہے سعودی عربیہ ہو چاہے قطر ہو کوئی بھی ہو, یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادتی ہے, کیونکہ اگر سیریئنس ایک مصیبت میں ہیں بہت سخت پر ہیومن ٹریجڈی ہے, تو یہ امیر جو ان کے کزنس ہیں گلف کے عرب ممالک ان کو چاہیے تھا بجائے ہر چیز یورپ کے اوپر بلیم کر کر. یورپ کا کیا ذمہ داری ہے سیریا کے اوپر؟ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ان کے ساتھ. دوسری بات, آپ جیسے آپ نے جو
ابھی سوال کیجیے
صدر اوباما کی اور صدر پوٹن کی, تو یہ دونوں ایک جتنا شطرنج کی گیم ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے مورے جو ہیں وہ ایک ایک کر کے آگے بڑھاتے ہیں تاکہ آپ کا جو انفلوئنس ہے یا جس فریق جو آپ جس کی طرف کاری کر رہے ہیں اس میں کوئی جھول نہ آئے, اس میں کوئی کمزوری نہ آئے, اور الٹیمیٹلی اگر کوئی تشکیہ ہونا ہے اور کوئی بات چیت ہونی ہے تو آپ کا پرڑا بھاری رہے. میرا یہ کہنا ہے, جو میں پہلے بھی بات ہوئی تھی, میرا یہ کہنا ہے کہ ویری فیکٹ یہ اس طرف جا رہے ہیں, پہلے تو آپس میں بات چیت ہی نہیں تھی اس مسئلے پہ, کوئی لڑائی ہو رہی تھی یا دونوں فریقوں نے اپنے اپنے راستے پکڑے ہوئے تھے, لیکن جب یہ اب میز سے ایک بیٹھتے ہیں تو اختلاف بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو ہم نہیں تو فیصلہ کر سکے تو ہم اگلی میٹنگ ہوگی اس پہ کریں گے, یعنی دونوں اپنی اپنی پوزیشن ایسس کر رہے ہیں, تو یہ بظاہر خود ایک پازیٹیو میرا خیال ہے قدم ہے اور پازیٹیو ایک ڈائریکشن ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے, ایٹ لیسٹ یہ ول پائی جاتی ہے کہ مسئلے کو حل ہونا چاہیے, اور جن شرائط پہ ہونا چاہیے وہ ظاہر ہے وہ اپنی شرائط پہ کوشش کریں گے, لیکن وہ کنسیڈ بھی کریں گے ایک اسٹیج پہ آ کے, جس طرح کہ انٹرنیشنل یا کسی ڈومیسٹک نیگوشیشن میں ہوتا ہے, آپ اپنی ایک اسٹیج پوزیشن لیتے ہیں اس کے بعد کہیں بیچ میں جا کے آپ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جاری نے کہا کہ بات چیت ہماری نہیں ہو سکی, لیکن ہم منڈے کو پھر سے بات چیت کریں گے.
جی بالکل,
یعنی کہ اس کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں اور اس طرح پیش رفت ہو رہی ہے, بہت زیادہ اسے توقع تو نہیں رکھنی چاہیے لیکن کم سے کم پیش رفت ہو رہی ہے.
अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब ने जो बात कही इसी को आगे बढ़ाते हैं. प्रोफेसर फैजान ने अभी हमें हमारे साथ हैं प्रोग्राम में. अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर फैजान, आपका प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं. बहुत शुक्रिया, हमें मालूम हुआ कि आप एक और जगह पर भी आपकी मसरूफियत है लेकिन उसमें से आपने वक्त निकाला. अभी हम बात कर रहे थे सदर बराक ओबामा और सदर पुतिन की G20 में होने वाले सरबराही इजलास में मुलाकात के बारे में और सदर ओबामा के बयान के बारे में डॉक्टर हसनात अपना तजिया भी दे रहे थे. इससे पहले अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी और रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरेफ के दरमियान शाम में फायरबंदी के किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिशें भी नाकाम हो गई हैं और दो हफ्तों में ये नाकाम होने वाली दूसरी कोशिश है. तो अब सूरत हाल ये है जैसा कि डॉक्टर हसनात कहते हैं कि डायलॉग होना ही बेहतर है क्योंकि एक ना एक वक्त में कुछ ना कुछ बात तो आगे बढ़ती है. आप क्या इम्कान देखते हैं, क्या इसी तरह आप भी इसको देखते हैं कि बातचीत अगर चलती रहेगी तो वाकईतन ये इख्तलाफ दूर हो जाएंगे और शाम के लिए कोई ना कोई तस्फिया होना जो सियासी सतह पर है वो मुमकिन हो सकेगा? प्रोफेसर फैजान, प्रोफेसर फैजान आप सुन रहे हैं मुझे? उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही. मंजर वसीम साहब, आपने मेरा सवाल सुना हो तो आप जवाब दीजिएगा प्लीज.
आवाज आ रही है अभी?
प्रोफेसर फैजान बात करें.
जी जी फैजान
जी,
बात
जी, जी 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 प्रोफेसर फैजान आ रही है आवाज आपकी.
जी मैंने कहना था कि जो अब हालात ऐसे हो रहे हैं शाम के खासे पेचीदा हो गए हैं और उसमें जो तुर्की है वो ऐसा मुल्क है जो कि अमेरिका का इत्तेहादी है मगर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक बैलेंस पोजीशन में जा रहा है अमेरिका और रशिया के दरमियान. और ये वजह है कि जो रशिया है उसका स्टैंड अमेरिका के साथ टफ हो चुका है सिलसिले में कि सीरिया में क्या होगा, क्योंकि सीरिया की जो सूरत हाल है वो कुछ कुछ ऐसी है जैसी अफगानिस्तान की सूरत हाल थी सन 1986 में और 85 में. और बहुत से जो टर्क लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो सिचुएशन है वहां पर वो उनके हाथ से निकल ना जाए और तुर्की के जो मफादात हैं वो कंप्रोमाइज ना हो जाएं. और उनकी सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो कुर्दिस्तान का और कुर्द लोगों से मुतल्लिक है. और रशिया जो है वो नहीं चाहता कि उसका या उसके इत्तेहादी ईरान का जो असर रसूख है किसी भी तरह शाम में कम हो. और ये वो लाइंस हैं जो इस तरह ड्रॉ हुई हैं कि जिसमें एक स्टेलमेट सा आ गया है कि कोई पार्टी भी दूसरी तरह मूव करने की तैयार नहीं है. लेकिन इसमें एक फैक्टर है जिसपे सब एग्री करते हैं वो है आइसिस का कि आइसिस के साथ कैसे डील करना है. यही वो मुहर्रक है जिसके जरिए ये तमाम कुव्वतें इकट्ठी हो सकती हैं और कुछ काम आगे बढ़ सकता है. लेकिन अगर बेतबारी का आलम यही रहा जो अब है तो ये भी हो सकता है कि ये मामला जो है वो और ज्यादा खटाया जाए. लेकिन जैसे मैंने कई बार दफा पहले भी कहा है कि एक किस्म का बैलेंस होना ताकतों के दरमियान बहुत जरूरी है, खासकर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान. और तुर्की जो है वो बैलेंसिंग पावर है जिसने ये बात डिसाइड करनी है कि कौन सा पारा भारी होगा. और मेरे ख्याल में रशिया और अमरीका के डायलॉग से पहले तुर्की और अमरीका का डायलॉग होना ज्यादा जरूरी है.
अच्छा, यही इसी के लिए मैं बात करना चाह रही थी. मंजर साहब आप सुन रहे हैं हमें? मंजर साहब हैं हमारे साथ? मंजर वसीम साहब आप मुझे सुन रहे हैं? मंजर साहब यही जो बात जिसकी तरफ हम बात ये इशारा किया प्रोफेसर फैजान ने भी, यही मेरा अगला सवाल भी था कि तुर्की और अमरीका के दरमियान तुर्की की नाकाम बगावत के बाद फताउल्ला गुलेन की वजह से इख्तलाफात और तुर्की और रूस के दरमियान ताल्लुकात को मामूर पर लाने की कोशिशों से शाम के काज को किस तरह किस हद तक नुकसान पहुंच सकता है जहां इन सब मुल्कों का मकसद तो एक ही था कि इंतहा पसंदी को शिकस्त दी जाए. किस तरह से आप इसको देखेंगे?
मेरे ख्याल में कि शाम के अंदर अगर हम ये देखें तो शाम में पीस लाने के लिए ये एक पॉजिटिव चीज हुई है क्योंकि तुर्की जो था तुर्की के थ्रू ही ऑपरेट कर रहे थे अमेरिका भी और सऊदी अरब भी और लेबनान और तुर्की के थ्रू. और लेबनान से के थ्रू इतना प्रोसेस करना वो तकरीबन ब्लॉक हो चुका था, तुर्की ही रह गया था मेन रूट. अब अगर तुर्की भी अमेरिका से जरा किनारा कशी करता है और सऊदी अरब से भी किसी तरीके से दूर थोड़ा सा हो जाता है तो फिर उनके जो इंटरफेरेंस है सीरिया के अंदर वो बहुत मुश्किल होगी और मुल्कों के लिए कि वो कर पाए. तो इस सूरत में मेरे ख्याल में कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पीस के लिए तुर्की का जो है अमरीका से जरा दूर होना और रूस के जरा क्लोज होना वो बहुत बेहतर एक चीज रहेगी. और मेरे ख्याल में कि पीस लाने में सीरिया में एक पॉजिटिव इसका फैक्टर बनेगा. लेकिन पीस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि इतने ज्यादा एक्टर्स हैं और इस जंग के अंदर जिस तरीके से जितने मुल्कों ने 5 से 6 डिफरेंट ताकतें जो हैं वो अपनी जोर आजमाई कर रही हैं और कोई भी हारने को तैयार नहीं है, कोई भी जीत भी नहीं पाता, इस तरह की सिचुएशन जो है अगर हम देखते हैं तारीख में, पहले भी मैंने कई दफा बताया कि ये एक तकरीबन 1800 मिड 1800s में 1850 के करीब ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कि जो यूरोपियन ममालिक थे वो स्पॉन्सर करते थे जो प्राइवेटियर्स होते हैं जो कि बहरी कजाक थे उनको एग्रीमेंट कर लेते थे गवर्नमेंट को जाके वो दूसरी जो मुल्क हैं उनके जो शिप्स को लूट के तो ला के बेचते थे। तो फिर अल्टीमेटली जब सारे मुल्कों ने बैठ के एक फैसला किया जिसमें कि उन्होंने पेरिस डिक्लेरेशन साइन किया 1856 में जिसमें कि ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और इवन तुर्की भी शामिल था, इन सब ने ये साइन किया कि अब हम ये काम बंद कर देंगे और इस तरह की प्राइवेट आर्मीज को और प्राइवेट जो ये जो जंग होते हैं बहरी कजाक इनको स्पॉन्सर करना बंद कर देंगे। तो उसके बाद जो था ट्रेड काफी अच्छे तरीके से चली और सब लोगों ने उससे फायदा उठाया। ऐसे ही वक्त मेरे ख्याल में अगर हम ये पीस चाहते हैं मिडल ईस्ट में भी और बाकी दुनिया में भी, तो ये एक इंटरनेशनल जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं होगा कि जहां पर कि ये प्रॉक्सी वॉर्स का कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए तो दुनिया के अंदर पीस लाना बहुत ही मुश्किल होगा। और क्योंकि इतनी लो कॉस्ट ये वॉर्स होती हैं जो कि जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनके लिए और उनको इतनी ज्यादा कोई तकलीफ भी नहीं होती, वो प्राइवेट एक आर्मी हायर करके तो एक मुल्क के अंदर भेज देते हैं और काफी वो अजाब बन जाती है उस मुल्क के लिए प्राइवेट के लिए। तो ये जब तक ऐसा एग्रीमेंट इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि पीस आ सकेगी बहुत जल्दी ये सीरिया के अंदर और इराक में।
अच्छा, हमारे साथ रहिएगा, इस वक्त हम एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम में आगे चलेंगे। अब जब हम प्रोग्राम के बाद वापस आएंगे, इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर फारूक हसनात, हमारे साथ हैं प्रोफेसर फैजान हक, लंदन से हमारा साथ दे रहे हैं मंजर वसीम। अभी जब हम वापस आएंगे तो हमारा साथ होंगे एहतशाम निजामी यहाँ अमरीका ही से। तो आइए एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को वहीं से शुरू करते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdu.voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdu.voa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां रंग। आज हमारे मजलिस मुज़ाकरा का मौजू है शाम में अमन के लिए उम्मीदें। तो आइए अपने तजियाकारों और माहरीन के साथ बात का फिर से आगाज करते हैं। तुर्की ने कहा है कि तुर्की की पुश्त पनाही में शाम की सरहद पर दाश इंतहा पसंदों से नबर्द आजमा बागियों ने दाश जंगजुओं को 100 किलोमीटर तवील सरहदी इलाके के साथ उनके बाकी मांदा आखिरी ठिकानों से भी निकाल दिया है। अब डॉक्टर फारूक के साथ मेरा सवाल आपसे यह है कि इससे पहले अमरीका ने जब तुर्की से यह कहा था कि वो कुर्द जंगजुओं के खिलाफ बरसरे पेकार होने की बजाय अपनी तवज्जो दाश के खिलाफ लड़ाई पर मरकूज रखे, लेकिन तुर्की के सदर के तर्जुमान ने यह कहा था कि आर्जी जंगबंदी का सवाल पैदा नहीं होता और शुमाली शाम में उस वक्त तक फौजी कार्रवाइयां बंद नहीं होंगी जब तक तमाम सिक्योरिटी खतरात को खत्म नहीं कर दिया जाता। अब जबकि इंतहा पसंदों के तमाम ठिकानों को खत्म करने का दावा करता है और जिसके लिए सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी इसकी तौसीक कर दी है कि वहां तकरीबन जो 100 किलोमीटर लंबी सरहद थी उसमें से कोई 93 या 94 मील का इलाका साफ फारिग हो गया है, तो अब तुर्की का मौकिफ इस सिलसिले में क्या कुछ उम्मीद अफजा हो सकता है कि वो सिर्फ एक ही तरफ तवज्जो दे बजाय इसके कि वो जैसा कि कुर्दों के खिलाफ या दूसरी जगह पे अमरीका के सामने आके खड़ा हो जाने वाली बात है वो मौकिफ ना अपनाए।
जी, असल में तुर्की की जो पॉलिसी शिफ्ट आई है ये बाय डिफॉल्ट आई है
जी।
और वो डिफॉल्ट इस तरह आई है कि तुर्की एक बैलेंसिंग रोल अदा कर रहा था, दाश वाले उनको नहीं छेड़ रहे थे, ये दाश वालों को बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे थे और वो प्रेशर इसलिए नहीं डाल रहे थे कि कुर्दों की वजह से, क्योंकि तुर्की नहीं चाहता था कि दाश, ये तो वो चाहते थे दाश खत्म हो उनका असर, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि वो कुर्द खत्म करें। और चूंकि अगर कुर्द खत्म करेंगे तो कुर्द वहां पे मजबूत फरीक के तौर पे उभरेंगे, जब वो मजबूत फरीक के तौर पे उभरेंगे तो उसका असर पड़ेगा जो तुर्की के कुर्द हैं और फिर जो कुर्दिस्तान का पुराना मसला है वो फिर से कहीं ना हो जाए। लेकिन इन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सीड की दाइश वालों ने اور انہوں نے ترکی کے اوپر حملے کیے اور جہاں بھی ان کو موقع ملا استنبول میں اور دوسری جگہوں پہ, جس کے بعد ترکی کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گیا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کہ وہ یہاں پہ کاروائی کرتا. اور ہم نے دیکھا جیسے انہوں نے کاروائی کی, انہوں نے ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر ہی داعش کو زیر کر لیا. یہی بات, چونکہ اصل میں یہ جس قسم کی جو آرگنائزیشن ہیں یہ کوئی آئیڈیولوجیکل آرگنائزیشن تو ہیں, لیکن ان کے اندر کوئی بہت سوجھ بوجھ اور نیگوسیشن کرنے کی قوت نہیں ہوتی. یہی ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا, افغانستان میں طالبان کا, کہ طالبان تو ایک حد تک جب پاکستان تو نہیں چھیڑ رہے تھے تو پاکستان نے ان پہ زیادہ پریشر نہیں ڈالا, لیکن انہوں نے جب ایکسیڈ کی اپنا جورسڈکشن اور حملے کرنے شروع کیے تو پھر ممالک کو اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے. یہی وہاں پہ معاملہ ہوا ہے. تو اب یہی لگ رہا ہے کہ ترکی تو داعش کو تو ختم کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تو وہ نہیں چاہیں گے کہ کرد اس میں بہت بڑا رول ادا کرے, جبکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے جو کہ گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے کہ کردوں نے کافی مؤثر طریقے سے ان کو, جب انہوں نے یزیدیز پہ حملے کیے, ان کی ویلیز میں جا کے قتل عام کیا داعش والوں نے, تو یزیدیز کی مدد کے لیے کرد آئے تھے, کردوں نے ہی کافی لڑائی کی تھی داعش کے ساتھ اور ان کو کچھ پیچھے بھی دھکیلا تھا. تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر داعش کو کوئی ختم کر سکتا ہے اس علاقے, خاص علاقے میں جو پٹی ہے سرحد کے اوپر شام اور ترکی کے, تو وہ کرد کر سکتے ہیں. جبکہ ترکی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں, یہ ہم کریں گے, کردوں کو نہیں یہ کام کرنا چاہیے, ہم یہ کام کریں گے. تو اس کشمکش میں امریکہ کے ساتھ ان کے اختلافات ہوتے ہیں. امریکہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ ترکوں کو ناراض اس طرح نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ کرد بہرحال ایک ملک نہیں ہے, جو گروہ ہیں جو کہ پھیلے ہوئے ہیں افیکٹولی, تو وہ لڑے ہوئے تو صحیح بات ہے تو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے, لیکن بہرحال ترکی ایک بہت بڑا ملک ہے جس کی بہت بڑی فوج بھی ہے اور وہ ایک مؤثر طریقے سے انہوں نے کاروائی بھی کر کے دکھائی ہے. تو اس لیے یہ چیز میرا خیال ہے چلتی رہے گی, امریکن پریشر رہے گا, کردوں کو بھی رول دیں اور ترکی کا یہی ہوگا سٹینڈ. اور ایک یہاں پہ میں بات کروں گا, ابھی کل ہی کی بات ہے, جو پرو کردش پارٹی ہے سیاسی جماعت ترکی میں, انہوں نے امریکی حکومت, ترکی کی حکومت پہ نکتہ چینی کی ہے کہ وہ کردوں سیرین کرد, یعنی جس کا ترکی کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے, ان کے اوپر وہ کیوں پریشر ڈال رہے ہیں اور ان کو وہ کیوں نہیں وہ کاروائی کرنے دیتے. تو یہ مطلب یہ معاملہ یہی ہے جو ترکی کو شک ہے کہ جو کچھ سیرین کرد کریں گے اس کا اثر ترکی کے کردوں پہ بھی پڑے گا. اور یہ ہم نے دیکھا ایک سیاسی جماعت جس کے پارلیمنٹ میں, کرد کے پارلیمنٹ میں ممبران بھی موجود ہیں, وہ سیرین کرد کی طرفداری کر رہے ہیں, جس سے ترکی کی حکومت اور زیادہ سینسٹو ہوگی اس معاملے پہ. اس لیے یہ اس قسم کی چیز ہے جس کے دور نتائج ترکی والے دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ لڑائی تو بند ہو جائے گی ایک سٹیج پہ آ کے کبھی نہ کبھی, لیکن اس کا برا اثر ترکی کی سلامتی کو کرنا پڑے.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں احتشام نظامی صاحب کو, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, انہیں سے سوال بھی کرتے ہیں. احتشام صاحب, یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز میں علاقائی امور کے تجزیہ کار ہیں اینتھنی بلنگسلے, انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ شام میں ترکی نے جو 10 روزہ مداخلت کی ہے اس سے یہ تنازعہ اور بھی پیچیدہ ہو گیا ہے, جسے اب ایک بین الاقوامی تنازعہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ڈاکٹر اسنات نے بہت تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے کو بیان کر دیا اور ترکی کے تحفظات کا بھی ذکر کیا ہے, امریکہ اور کردوں کی پوزیشن کے بارے میں بھی بات کی ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟
بھائی, آپ کے پینلسٹ کو اور آپ کے سننے والوں کو میرا سلام.
السلام علیکم.
اور سب سے میں سن رہا تھا حسنات صاحب کو بھی اور آپ کے دوسرے پینلسٹ کو بھی, اور بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں یہاں پہ. اور شام کی جو صورتحال ہے, میرے حساب سے پروفیسر فیضان صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے ممالک کے اپنے اپنے مفادات ہیں جو انہوں نے وابستہ کر لیے ہیں شام کی سیاست میں, اور اس میں ترکی کا جہاں تک تعلق ہے, اسی طرح میں کہوں گا امریکہ کا تعلق یا سعودی عرب کا تعلق, ان کا اگر خیال یہ ہے کہ وہاں پہ ایک امن کی صورتحال قائم کی جائے تب تو بات بن سکتی ہے, لیکن اگر ان کے مفادات یہ ہیں کہ حافظ بشار الاسد کی حکومت کو کمزور کر کے ان کو پہلے نکالا جائے, اور اس تناظر میں جو روس اور شام کا جو کہنا ہے کہ یہ چند ممالک جو ہیں جس میں ترکی بھی شامل ہے اور امریکہ پہ بھی الزام ہے کہ وہ باغیوں کو حکومت دے رہے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں اور شام کی حکومت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, اور یہی جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہاں پہ, جس کی وجہ سے وہاں پہ امن بحال نہیں ہو پا رہا ہے اور اس کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے مستقبل قریب میں. اگر یہ کوئی نہ کوئی ایک ٹارگٹ اگر بنا لیا جائے اور تمام ممالک اس ٹارگٹ کو ون بائی ون اس کو ریموو کریں تو شاید اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ آپ دیکھیے کہ اس میں کتنے ممالک انوالو ہیں شام کی صورتحال سے, اس میں اسرائیل بھی انوالو ہے, اس لیے اسرائیل انوالو ہے کہ ایران اور لبنان کے کا بھی کردار اس میں ہے کہ وہ کس طرح سے شام کی حکومت کو کرتے ہیں, بگ اپ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اسرائیل بھی پیچھے نہیں رہ سکتا. ترکی کا معاملہ کردوں کی وجہ سے ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے بشار الاسد اقتدار سے الگ ہو جائیں, اور سعودی عرب بھی باغیوں کی مدد کرتا ہے, یہ بھی ان پر بھی الزام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ تمام ممالک مل کر, اور ابھی یہ بہت حوصلہ افزا بات تھی کہ چین میں صدر براک اوباما اور ولادیمیر پوٹن سے بات ہوئی ہے, گو کہ بہت حوصلہ افزا بات نہیں ہے اور دونوں نے یہی اسی پہ اتفاق کیا ہے کہ ہاں ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, اور انہوں نے براک اوباما نے خاص طور سے انسانی بنیادوں پر جو لوگ محصور ہو گئے ہیں, جو لوگ پریشان حال ہیں, جو پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی کلنگ ہو رہی ہے, زخمی ہیں, ان پر انہوں نے مرکوز کیا ہے اپنی توجہ کو. اور ٹھیک ہے کسی ایک مقام سے چل کر آگے بڑھیں تو یہ اچھی بات ہے, لیکن جب تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر مفادات کو سامنے رکھ کے اور اس پر کردار ادا کریں گے تو بات نہیں بنے گی اور وہاں کی صورتحال بگڑتی رہے گی, جیسا کہ پروفیسر فیضان نے کہا ہے.
اچھا, اب میرا اگلا سوال پروفیسر فیضان سے یہ. پروفیسر فیضان, اینتھنی بلنگسلے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں اب امریکہ اور روس کے لیے وہ وقت آ گیا ہے جب وہ اپنے اپنے اتحادیوں اور حلیفوں کو یہ بتائیں کہ وہ ان کی سپورٹ ختم کر رہے ہیں, کیونکہ یہی واحد راستہ رہ گیا ہے جس سے یہ جو حربی کاروائیاں ہیں, جنگی کاروائیوں کو روکا جا سکتا ہے اور سفارتکاری پر کسی طرح سے کام کیا جا سکتا ہے. آپ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ روس اور امریکہ جو ہیں وہ سپر پاورز تو ضرور ہیں کسی حد تک, امریکہ بھی ہے, لیکن وہ جو فاصلہ دوسرے طاقتوں اور ان کے درمیان تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے بتدریج, کیونکہ اکنامیکلی دیکھا جائے, ملٹری وائز دیکھا جائے تو امریکہ بہرحال دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے, لیکن بہت سے لوگ قریب تر ہیں اس طاقت کے, چاہے وہ معاشی ہو, معاشرتی ہو یا ملٹری ہو, اور یہ امریکہ کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اتنے سارے دشمنوں کو ایک ساتھ جو ہے ان کو ان سے وہ ڈیل کر سکے. اور امریکہ اور رشیا کو یہ بھی سمجھنا چاہیے ایک سے کولڈ وار کا وہ اب اور لوگوں نے اپنا لیا ہے, پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک پراکسی وار کا کلچر ہے, اس کے بعد سعودی عرب اور ایران میں پراکسی وار کا کلچر ہے, اور یہ اب ایک نیا پیراڈائم جو ہے بنانا پڑے گا ایک نئی دنیا کے لیے, اور اس میں یا تو کوآرڈینیشن ہوگی یا ملکوں کی بانٹ ہوگی, اور ہر صورت میں جو بانٹ کے چکر میں یہ ہوگا کہ جو وہ لائنز ہیں وہ زیادہ ہارڈنڈ ہو جائیں گی, سخت ہو جائیں گی, اور اس میں کم مینوورابلٹی رہے گی, اور اس سے جو ورلڈ ٹریڈ ہے اس کو بھی بہت نقصان پہنچے گا, اور کوآرڈینیشن ہی ایک آپشن رہ جاتی ہے کہ جس میں ڈی ایسکلیشن ہونی چاہیے وائلنس کی, کیونکہ وائلنس کی ڈی ایسکلیشن ہوگی تو وہ سپیس ملے گی جہاں سے کام ہو سکتا ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ٹائم سپیس اور پولیٹیکل ویل, کہ ایک ٹائم بائی کیا جائے, تھوڑی سی سپیس لی جائے, اور اس کے بعد ایک قوت ارادی سے کام کیا جائے کہ اس مسئلے کا ڈی انٹینسیفائی ہونا اس مسئلے کا بہت ضروری ہے, اور اس میں جو چاہے امریکہ اور روس اور چائنا جتنے بھی طاقتور ہوں, مگر جب تک لوکل جو ایکٹرز ہیں, یعنی کہ جو وہاں پہ مقامی قوتیں ہیں, ان کے ساتھ وہ لے کر ان کو نہیں چلیں گے, جس میں ایران ہے, ترکی ہے اور سعودی عرب ہے, تو یہ حل کہیں دور تک یہ حل نہیں پہنچ سکتا, ان کی کوآرڈینیشن کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں.
اچھا منظر وسیم صاحب, آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ شام میں جہادی گروپ بھی اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں, جن میں سے ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے جبہت النصرہ کا, جس نے جولائی میں اعلان کیا تھا کہ وہ القاعدہ سے باضابطہ طور پر تعلق ختم کرا ہے اور اس نے خود کو اپنا ایک نیا نام بھی دیا ہے جسے جبہت الفتح الشام کہہ رہے ہیں وہ, اور رپورٹوں کے مطابق یہ بحث چلتی آئی ہے پہلے بھی کہ یہ گروپ چاہتا رہا ہے کہ شمالی شام میں باضابطہ طور پر اپنی عمارت تشکیل کرنے کا اعلان کرے. یہ ادلیب کا صوبہ ہے جو حلب کے مغرب میں ہے. اس تناظر میں فارن پالیسی جریدے کے ایک مضمون میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر واشنگٹن نے حلب کے باقی ماندہ مشرقی حصے کا دفاع کرنے میں تیزی نہیں کی تو اس سے شام میں جبہت النصرہ, جو اب جبہت الفتح الشام ہے, وہ اسلامی ریاست یا اسلامک اسٹیٹ کی تشکیل کرنے کی طرف بڑھ سکتا ہے. آپ کس طرح سے اس کا تجزیہ کریں گے؟ اس صورتحال کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اور کس طرح سے اس کے بارے میں آپ بات کریں گے؟
جی, سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جو سینیریو ہے سیریا کا, یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی فورسز انوالو ہیں تو یہ ایڈ اپ کریں تو تقریباً 14-15 بندی ہیں, جس میں کہ کرد ہیں, اسد کی اپنی آرمی ہے, پھر حزب اللہ ہے, ایرانین ٹروپس بھی وہاں پر آئے ہوئے ہیں, روس کے بھی ہیں, کرد ہیں, ترکی ہے, سعودیز ہیں, وہ بھی وہاں پر انوالومنٹ ہے, پھر یہ فری سیرین آرمی آ جاتی ہے, آئسس آ جاتی ہے, اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو گلف اسٹیٹس بھی ہیں بیچ میں اور چائنا بھی ہے, اور یہ تو وہ جو کہ میجر ایکٹرز ہیں جو کہ وہاں پر انوالو ہیں, بیچ میں اسرائیل کو بھی اگر ہم ایڈ کر لیں تو یہ کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہوگی کہ کسی طرح وہ کوئی بھی قوم کر سکے یا کسی کو ختم کر سکے یا بنا سکے. یہ ایسا ایک کاکٹیل بھی بن گئی ہے مختلف فورسز کی کہ جس کو کہ کنٹرول کرنا جو ہے وہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکے گا کہ یہ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں یہ سب کے سب جو ہیں پہلے بیٹھ کے یہ کسی ٹیبل پہ بیٹھ پائیں اور ایک ایگریمنٹ ان کا آپس میں ہو جائے, تبھی رکے گا یہ. جہاں تک ان کی بات ہے کہ یہ ایک الگ سے گورنمنٹ بیچ میں بنا لیں گے تو ڈیفینیٹلی اب جو سینیریو بن رہا ہے یہ جو ایک سائکس پیکاک ایکٹ کے تھرو جو کنٹریز ڈیفائن کیے گئے تھے 1919 میں اور 1916 کے درمیان میں, تو ان ملکوں کی جو باؤنڈریز تھی وہ جس طریقے سے بھی بنی تھی, اب ان کو اگر ہم یہ ری ڈرا ہونے کی طرف جا ہی رہا ہے سچویشن, اب اگر یہ نہیں بھی اگر الٹرا رائٹ جو ہیں اسلامک گورنمنٹ بنتی بیچ میں تو وہ پھر بھی ایک جو سنیوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جتنی زیادہ گلف بن گیا بیچ میں کہ ان کو لگتا ایسا ہے کہ کوئی قسم کی فیڈریشن یا کنفیڈریشن کی صورت میں تو شاید سروائیو کر جائیں, لیکن ادروائز یہ آپس میں اتنی زیادہ ہیٹریڈ بڑھ چکی ہے اس ریجن کے اندر کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس کو کنٹرول کر پائے گا اور کوئی زیادہ دیر سیٹل ہو سکے گا کسی ایک جگہ بھی. جہاں تک ان چھوٹی چھوٹی یہ ملیشیاز کی بات ہے جس طرح کہ یہ جس کی ابھی آپ ذکر کر رہی تھیں القاعدہ کے جو ڈفرنٹ نام یوز کر رہے ہیں, ان کو لے لیں یا آئسس کو لے لیں, یہ کسی بڑی آرمی کے سامنے کھڑے ہو کے لڑنے کے قابل ان کی حیثیت نہیں ہے, اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ جب کوئی بڑی آرمی آتی ہے تو ایک دم سے ڈیزالو ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ بڑی آرمی بہت دیر تک نہیں رہ سکتی کیونکہ بہت فائنینشیل اس کا ایکسپینس ہوتا ہے, تو وہ تھوڑی دیر کے بعد یا تو اپنے گیریزن کے اندر وڈرا کر جاتی ہیں یا پھر وہاں سے موو آؤٹ کر جاتی ہیں, اور وہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں اور دوبارہ سے ایمرج ہو کے آ جاتے ہیں. اس وقت کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرابلم پڑا کہ شیعہ جو آرمی تھی وہ اور جو سنی ملیشیاز ہیں ان کی جب یہ کیپچر کرتے ہیں کسی ایریے کو تو دونوں کی طرف سے ہی یہ باتیں آتی ہیں کہ دونوں طرف سے ہی جا رہا ہے, اور یہ ایک ایسی رہیں گے جس کی وجہ سے کافی زیادہ جو وہاں پر گلف ہے بن گیا ہے لوگوں کے درمیان میں, اور میرا نہیں خیال کہ انلس کے کوئی ان کے پاس وائبل ایسی سچویشن ہو جہاں پر کہ ایک فار ایگزامپل سنیوں کے ایریا کے اندر ان کو لگے کہ وہ سنی ہی رول کر رہے ہیں اور ایسی فیڈریشن بن جائے ان کی کہ ہر جو اپنے ایتھنک اس کے حساب سے اپنی گورنمنٹ بنا لیں اور یا پھر اپنی ریجن بنا لیں تو تب تو سروائیو کر جائیں گے, لیکن یہ جو الٹرا بہت ہی ایکسٹریم رائٹسٹ ہیں ان کے زیادہ دیر سروائیو ہونے کے چانسز مجھے کم ہی نظر آتے ہیں, کیونکہ جب تک کہ ان کے پاس فائنینشیل اور ادر سپورٹ ہے تو یہ ڈسٹرائے تو کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری کو, تباہ کر سکتے ہیں, لیکن ایک حکومت بنا کے بیٹھنے ان کی ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہی لوگ جو ہیں تنگ آ جاتے ہیں ان سے اور پھر ان کے خلاف جو موومنٹ شروع ہو جاتی ہیں, تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایسے ہی ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ تباہ کر سکتے ہیں کسی ملک کو لیکن یہ کسی ملک کو چلا نہیں سکتا ہے.
اچھا شکریہ منظر. اب ڈاکٹر حسنات ایک بڑا بنیادی سوال ہے میرے پاس, اور وہ یہ ہے کہ شام میں جس سیاسی تصفیہ کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. چلیے بشار الاسد کی حکومت کے بارے میں تو یہ ایک اتفاق ہو گیا کہ اگر اس حکومت کو ختم کر دیا جائے گا تو اتنا بڑا ویکیوم ہو جائے گا کہ اس کی جگہ پھر انتہا پسند طاقتیں لے سکتی ہیں. تو اس خطرے کی وجہ سے بڑی بڑی طاقتیں ساری کی ساری اس بات پر متفق ہیں کہ بشار الاسد کی حکومت قائم رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی سیاسی تصفیہ کی بات کی جائے جس میں بتدریج اختیارات کی صورتحال جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے. تو اب اگر صورتحال اس کی ہموار ہو جاتی ہے تو حکومت تو وہاں موجود ہے بشار الاسد کی جو کہ دستخط کرنے کو تیار ہوگی, لیکن دوسری طرف سے جو اتنے سارے گروپس ہیں, اتنی ساری باغی قوتیں ہیں, ان میں سے کون ذمہ داری لے کر ان سب کی کہ وہ ایک فائر بندی یا دیر پا امن کا راستہ تلاش کرنے کی بات کریں گے, وہ کون کر سکتا ہے؟ کس کہ کیا کوئی دوسری طرف بھی ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ سمجھوتا کیا جا سکے؟ تصفیہ کس کے ساتھ ہوگا؟
بالکل نہیں, اب بالکل صحیح ہے, یہ وہی پوزیشن ہے جس طرح 50 گروہ ہیں طالبان کے, آپ ایک کے ساتھ صلح کی بات کرتے ہیں تو دوسرے نہیں مانتے, تیسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو چوتھا نہیں مانتا. اگر تو یہ سیز فائر ہوتی ہے اور اس طرف جایا جاتا ہے اور اتفاق ہو جاتا ہے بڑی طاقتوں میں اور دوسرے ممالک میں بھی, علاقائی ممالک میں بھی, کہ ہم ایک انٹرم آئین دیں, پہلے تو سب سے پہلے تو آئین کی بات ہوگی اور جو کہ ایک نیشنل گورنمنٹ کو بنائے, تو اس میں فائدہ تو موجودہ حکومت کو ہوگا بشار الاسد کی, اس لیے کہ جو اپوزیشن ہے وہ تو بہت بری طرح بٹی ہوئی ہے اور ان میں اپوزیشن کا خاص طور پہ جو ایکسٹریمسٹ ونگز ہیں ان کا تو کوئی نہ وہ ایجنڈا ہے, نہ وہ نیگوشیشنز سے واقف ہیں, نہ وہ کر سکتے ہیں نہ وہ کریں گے. باقی جو دوسرے گروپ ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان میں اتنی جان ہی نہیں ہے کہ وہ ایک یکجا ہو کے اور ایک یونٹ کے طور پر نیگوشیٹ بھی کر سکیں, یہ تو دور کی بات ہے, وہ لڑائی بھی کر سکیں. وہ یقیناً پڑ رہا تو بشار الاسد کو کا بھاری رہے گا, لیکن اس سے پھر کم سے کم یہ ہوگا کہ جو خانہ جنگی ہو رہی ہے اور انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے وہ رک جائے گا اور ایک تھوڑی سی اسٹیبلٹی اس قسم کی آ جائے گی جس میں آگے چل کر کوئی ایسا نظام بنایا جائے جس میں بہت سے جو طبقے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. سب سے پہلے تو جو تباہی ہوئی ہے, میں نے تو دیکھا ہوا حلب کو, اتنا خوبصورت شہر تھا, یہ سارے ہما وغیرہ وہ تو بالکل اب کھنڈرات بن گئے ہیں, یہ بہت کافی تاریخی پرانے شہر ہیں, یہ تو ان شہروں کو کون بنائے گا نئے سرے سے, اور ان کا جو ایگریکلچر بھی بہت مضبوط ہوتا تھا اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ یعنی جو اکنامک کاسٹ ہے اس کی وہ اتنی ہیوی ہے کہ جو بھی حکومت میں آئے گا اس کو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ صرف حکومت میں آ کے وہ حکومت چلانا, اس کو جو ریکنسٹرکشن کرنا ہے اور اس کا جو ریورسل کرنا ہے جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے وہ ایک بہت جائگینٹک ٹاسک ہوگا, اور اس میں ان امیر ملکوں کو آنا پڑے گا, جیسے سعودی عربیہ یا پیچھے چلے گئے ہیں, وہاں پہ گروپوں کی وہ تو پشپنائی تو کرتے رہے ہیں لیکن اب وہ آرام سے پیچھے بھی چلے گئے ہیں جیسے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ان کو تعلق رکھنا پڑے گا جیسا فائنینسز کا تعلق ہے. ایک میں بات کروں گا جو کہ وہ علاقہ میں نے دیکھا ہوا ہے الیپو کا اور لتاکیا کا, دیکھیے الیپو میں اگر کوئی ایکسٹریمسٹ اسلامسٹ گروپ آتا ہے تو وہ بالکل 15 منٹ کی ڈرائیو ہے ان کے بارڈر پہ الیپو سے, جس میں لتاکیا شہر آتا ہے ترکی کا. اور ایک اور اس میں نقطہ بھی ہے کہ تاریخی نقطہ ہے کہ اگر آپ لتاکیا جائیے جو ترکی کا شہر ہے وہاں پہ لوگ عربی بولتے ہیں, کیونکہ ایک زمانے میں یہ عربی ہی ان کا سیریا کا حصہ ہوتا تھا اور سیریا اس کو کلیم بھی کرتا رہا ہے, ابھی تک شاید تھیوریٹیکلی وہ کلیم کرتا ہے, لیکن اس لیے ترکی کبھی بھی وہ برداشت نہیں کرے گا کہ الیپو کے گرد و نواح میں کوئی ایکسٹریمسٹ گروپ آئے, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ ترکی کے اوپر اثر کرتا ہے اور وہاں پہ پھر عرب نیشنلزم کا معاملہ بھی آ سکتا ہے اپارٹ فرام یہ ایکسٹریمسٹ اسلامسٹ اور دوسرے جو معاملات ہیں ان کے علاوہ عرب نیشنلزم بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے یہ ان کو وہ سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پہ کوئی اس قسم کا گروپ جو ہے وہ جس طرح وہ کردوں سے الرجک ہیں اسی طرح وہ عرب نیشنلسٹ اسلامسٹ گروپ سے بھی الرجک ہوں گے ایکولی. تو اس لیے ڈیفینیٹلی پہلے جو ہم بات کر رہے تھے میرا خیال ہے اسی سے بات ہوگی, اسی سے بات چلے گی کہ کم سے کم ہیومینیٹیرین سیز فائر ہو جائے جس میں فریقین کو موقع مل جائے, ایک بریدنگ اسپیس مل جائے, اپنی پوزیشن اسیس کرنے کا وقت مل جائے, اور پھر ان کے اوپر اس قسم کا ایک پریشر بھی ڈالا جائے جس سے وہ کسی نہ کسی نیگوسیشن کی طرف جائیں. ابھی سمجھوتا ہونا تو بہت دور کی بات ہے, اور کسی آئین کے اوپر دستاویز کے اوپر ایسے پہ وہ مان جائیں جو کہ ایک انٹرم گورنمنٹ یا جس کو نیشنل حکومت بھی کہہ سکتے ہیں وہ بنانے میں کامیاب ہو.
اچھا اب بات کرتے ہیں احتشام نظام صاحب, آپ یہ بتائیے گا, ایران اور سعودی عرب کی بات ہو رہی تھی, ابھی ڈاکٹر حسنات نے پورا تجزیہ اس کا دیا کہ خاص طور پر اور بھی بہت ساری مشکلات ہیں کہ اگر تصفیہ ہوتا بھی ہے تو اس کے بعد کی صورتحال بھی کافی دشوار ہوگی اور اس میں بہت سارے ملکوں کو اپنی مدد کرنا ہوگی, جیسے کہ افغانستان کی ریکنسٹرکشن کے لیے کام کیا جاتا ہے اور بہت سارے ملک اس کے لیے فنڈس بھی دیتے ہیں, تو ایران اور سعودی عرب کو شام کے بارے میں ایک ہی پیج پر لانے کے لیے کون آمادہ کر سکتا ہے, کس طرح سے امریکہ کیا سعودی عرب پر اثر و رسوخ استعمال کرے اور روس ایران پر کرے استعمال اپنا اثر و رسوخ, تو کیا ان دونوں کو ایک پیج پر لانا ممکن ہے کسی طرح سے, اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟
بجت بہت اچھی بات, بہت اچھا سوال آپ کا ہے, اور واقعی یہ ایک کی کوشچن ہے جس کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے اور اس کا حل بھی نکالنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ ان دونوں ممالک کی رائیولری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے دن بدن, اور اپنے اپنے مفادات کی خاطر جو کہ ہوتا بھی آیا ہے, اور ان اس صورتحال میں شام کے حوالے سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ افغانستان میں یہی صورتحال رہی ہے اور ابھی بھی ہے کہ وہاں پہ مختلف دھڑے ہیں, کن سے آپ بات کریں اور کون بات کرنے کو تیار ہوگا اور کون بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اسی طرح یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب یہ ایک پیج پہ کم از کم سیریا کے معاملے پہ آ سکتے ہیں یا نہیں, اور جیسا کہ میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ یہ الزام لگتا رہا ہے سعودی عرب پہ بھی کہ وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں صرف بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کی خاطر, اور دوسری طرف ایران اور لبنان وہ بشار الاسد کی مدد کرتے رہے ہیں. تو یقیناً امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ سعودی عرب سے بات کر سکتا ہے, ہوگو کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات وہ پہلے جیسے نہیں رہے ہیں اب جو کہ پہلے تھے, اور امریکہ اثر انداز ہو سکتا تھا ان کے خیالات اور ان کے مفادات کے اوپر, لیکن پھر بھی امریکہ ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سعودی عرب سے گفتگو کر سکتا ہے, اور اسی طرح ایران سے بھی تعلقات بہت اچھے ہوئے ہیں امریکہ کے پہلے کے مقابلے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح سیریا کے معاملے میں جس طرح وہ روس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور روس کو انگیج کر رہا ہے وہاں پیس لانے کے لیے, اسی طرح سعودی عرب ایران سے بات کر کے ایک ساتھ ان کو ایک میز پر بٹھائے دے اور ایک ٹری پارٹائٹ قسم کی ایک اگریمنٹ لانے کی کوشش کرے کہ ون پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ سیریا میں انسانی جانوں کی جو ضیاع ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکے اور کوئی ایسا حل تلاش کیا جا سکے جس سے کہ جو تناؤ ہے اور جو وہاں پہ وہ جو دوسرا افغانستان بنتا جا رہا ہے اور مختلف دھڑے وہاں پہ آتے جا رہے ہیں اور کوئی علاقہ قبضہ کر رہا ہے کوئی علاقہ قبضہ کر رہا ہے, یہ صورتحال کم سے کم ختم نہیں ہو تو کمی اس میں ضرور آنا شروع ہو جائے.
اچھا بس ہمارے پاس آخری ایک منٹ ہے تو اس میں ہم منظر وسیم صاحب سے پوچھتے ہیں. منظر صاحب, ان دونوں ملکوں کو اپنے اختلافات دور کر کے کسی طرح ایک پیج پر لانے کے لیے کون سی کوشش زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے, امریکہ زیادہ کامیاب رہ سکتا ہے یا روس اس سلسلے میں زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے؟
میرا خیال ہے کہ امریکہ کے پاس اب وہ لیوریج نہیں رہی ہے, اگر جس میں پہلے بتا رہے تھے ابھی مجھ سے پہلے کہ یہ واقعی اب دنیا جو ہے وہ یونی یا بائی پولر تو رہ نہیں گئی اور کوئی بھی ملک جو ہے وہ کسی کے سننے کو تیار نہیں ہے, ایک امیج جو بنا ہوا تھا سپر پاورز کا وہ بھی اب بریک ہو گیا ہے, تو اب گیم جو ہوتی ہے وہ ساری فائنینشیل کنٹرول کے اوپر ہوتی ہے, سعودیز جو ہیں ان کے پاس کافی زیادہ فائنینشیل پاور ہے, تو اس صورت میں انلیس کہ وہ خود ہی ان کو مائنڈ کی ریئلائزیشن ہو کہ یہ جنگ سے کچھ فائدہ نہیں ہے, جب تک مینٹلی ایگزاسٹ نہیں ہوتی دونوں نیشن اس وقت تک وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکشن کے لیے تیار نہیں ہوں گی. آلٹرنیٹلی یہی ہے کہ ان کو کسی طرح فورس کیا جائے, اور فورس کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ جو ہے یا رشیا, میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس اتنی پاور اپ ہے اس وقت کہ وہ ان دونوں ملکوں میں سے کسی کو بھی فورس کر کے ٹیبل پہ بٹھا سکے. ایران تو شاید تیار ہو جائے لیکن سعودی عرب بھی اس وقت ابھی تک ریڈی نہیں ہے اس کے لیے.
تو اس کے ساتھ ہی اب ہم پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت مانگیں گے, لیکن اپنے پہلے ہم شرکا کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کر سکے. ہمارے ساتھ پاکستان سے العربیہ چینل کے ساتھ کام کرنے والے منصور جعفر ہمارے ساتھ تھے, اور ایک بہت ہی ممتاز اور جانا پہچانا نام ڈاکٹر فاروق حسنات کا, جو ایک اس شعبے کے میں خصوصی مہارت رکھتے ہیں اور تجزیہ کار ہیں, جہاں بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان تھے, اور اس کے علاوہ احتشام نظامی صاحب نے بھی امریکہ سے ہمارا ساتھ دیا تھا. لندن سے وسیم ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. جو کہ اپنا ایک آن لائن اخبار نکالتے ہیں، ایڈیٹر ہیں اور اس کے علاوہ مصنف بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی۔ تو آپ سب کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے۔ راؤنڈ ٹیبل کا موضوع تھا شام کے لیے امن کی امیدیں، اور میرے ساتھ پروڈیوسر اسپر امام تھے، انجینئر تھے بل باربر۔ بہجت کو اجازت دیجیے یہ پروگرام ختم کرنے کی، آپ کی ملاقات میری پھر ہوگی انہی پروگراموں میں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔